بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قدمه. اللهم لعنهم جميعا مئة مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. گزشتہ شب ایمان کو نقصان پہنچانے والی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے کسی کے جسم کو ایڈز نقصان پہنچاتا ہے بیان کیا گیا. ضرب العیدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضراء. موسیقی کی آواز مسلسل مسلسل اگر انسان کے کان میں پڑتی رہے تو یہ مسلسل موسیقی کی آواز قلب انسان میں نفاق کو اس طرح اگا دیتی ہے کہ جس طریقے سے پانی سبزے کو اگا دیتا ہے. اور اس کی تفصیل اور اس کے ذیل میں مختلف باتیں کی گئیں. آج ابتدا میں وعدے کے مطابق، اس لیے کہ جب انسان ایک جانب ان واقعات کو، ان روایات کو، ان احادیث کو سنتا ہے کہ جس میں بہت شد و مد کے ساتھ موسیقی کے سننے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور دوسری جانب جب انسان دور حاضر کے اعتبار سے اپنے ارد و گرد کا جائزہ لیتا ہے تو اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ آخر اس موسیقی سے بچوں تو کیسے بچوں. تو میں نے چاہا یہ تھا کہ ابتدا میں پانچ منٹ اس بات پر صرف کر دیے جائیں کہ موسیقی کے جو بالکل چیدہ چیدہ مسائل ہیں، یقیناً آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے سوال کریں. میں صرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں. اگر بات سمجھ میں نہ آئی اور مجھ سے ملاقات ہوئی آپ کی آج، تو بہرحال اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ خدمت کرنے جانا ہے، ہو سکے تو کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا مجلس کے بعد. تو موسیقی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ صرف آواز کے ساتھ انسان کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ گا رہا ہے کہ جسے غنا کہا جاتا ہے، یعنی آج کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اور دوسری چیز ہے کہ جس میں آلات موسیقی فقط بج رہے ہیں. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بج رہی ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، آلات موسیقی، حتیٰ بچوں کے جو میوزیکل انسٹرومنٹس آج کل بازار میں آ گئے، آلات موسیقی کو استعمال کرنا چاہے کسی نوحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، آلات موسیقی. اب یہ اب دیکھیں بعض چیزیں میں شاید یہاں پر ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں. آلات موسیقی یہ آپ علماء سے معلوم کر لیجئے گا کہ جنگ وغیرہ میں جو عام طور پر طبل وغیرہ بجتے ہیں یا جو پریڈ میں بعض چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ آلات موسیقی نہیں ہیں. آلات موسیقی جو لہو لعب کے لیے بنائے گئے ہیں، تو آلات موسیقی ان کا مسئلہ الگ ہے، اور منہ سے جو آواز نکال کر انسان گاتا ہے اس کا مسئلہ الگ. آلات موسیقی کے اعتبار سے ان کو خریدنا، چاہے وہ بچوں کے میوزیکل انسٹرومنٹ کیوں نہ ہو، جو پیانو وغیرہ آج کل آ جاتا ہے بازار میں، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس کو گفٹ کرنا، اور اس کو یوز کرنا یعنی اس کو بجانا، چاہے نوحے کے لیے بلکہ چاہے العیاذ باللہ قرآن کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس کو بجانا ایون نیشنل اینتھم ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اسے بجانا. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ اس کی آلات موسیقی کو بجانے کی، بجانا حرام، ہر صورت میں اس کو بجانا حرام ہے، ہر صورت میں اس کو بیچنا حرام ہے، ہر صورت میں اس کو خریدنا حرام ہے. اب باقی بات آ جاتی کہ آلات موسیقی کوئی بجا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ نیشنل اینتھم ہے، جیسے پاکستان کا نیشنل اینتھم، تو نیشنل اینتھم اب اس میں کچھ آوازیں بھی ہیں اور اس میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ان پٹ نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ کون گا رہا ہے، کیسے گا رہا ہے، کیا بجایا جا رہا ہے، ستار بجایا جا رہا ہے، گٹار بجایا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ان پٹ کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آؤٹ پٹ جو آ رہا ہے وہ کیا، اور آؤٹ پٹ کے اعتبار سے تقریباً تمام مراجع فرماتے ہیں، آغے رہبر بھی، آغے امام خمینی، امام راحل بھی، آغے خوئی بھی، آغے سیستانی بھی، سب یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آؤٹ پٹ ہے، وہ جو آواز ہے، چاہے خالی میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہے ہوں، ایون اس میں گٹار بھی ہو، چاہے خالی آواز ہو یا دونوں مکس ہو، آؤٹ پٹ اگر ایسا ہے کہ عرف عام میں اسے یہ کہا جائے کہ متناسب با مجالس سے لہو لعب ہے، قوالی کا پورشن الگ ہے، وہ ویسے ہی لہو لعب ہے، اس کو مت لے کر آئیے گا کہ صاحب وہ گانوں سے نہیں ملتی اور فلاں چیزیں، نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ویسے ہی لہو لعب. لیکن یہ جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے اگر یہ متناسب با مجالس سے لہو لعب ہو، بہت آسان اس کی مثال کہ جیسے کوئی گانا وغیرہ ہوتا، اس طرح سے کوئی چیز بچ کے آ رہی ہے، اب وہ پاکستان کے نام پر کوئی ترانہ پڑھا جا رہا ہو لیکن بنایا جا رہا ہو بالکل گانا، تو یہ ترانہ اس کو جائز قرار نہیں دے گا، ٹائٹل اس کو جائز قرار نہیں دے گا. آؤٹ پٹ اگر ایسی ہو کہ وہ گانے کی طرح ہو، تو اس صورت میں اس کا سننا حرام. آؤٹ پٹ اگر ایسی ہے کہ اسے گانا نہ کہا جائے، میں گانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، والا اصل شرعی اور فقہی لفظ ہے متناسب بے مجالس لہو لعب، لیکن میں آپ کو لیے ایزی کر رہا ہوں کہ گانا جو عام طور پر گانے وغیرہ بجتے ہیں، تو اگر گانے کی جیسی کوئی چیز ہے سننا حرام، گانے کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے سننا جائز. شک ہو جائے کہ آیا یہ گانے جیسی چیز ہے یا نہیں، تب بھی سننا جائز. اور یہ درمیان والی سچویشن یعنی آخری سچویشن جو ہے، یہ بہت پیش آئے گی آپ کو، بہت جلدی لوگ جو ہے، اگر کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، ہونا نہیں چاہیے العیاذ باللہ، لیکن بہرحال شرعی بات میں کر رہا ہوں، فقہی بات میں کر رہا ہوں، کسی گانے کی طرز پر، گانے جیسی طرز ہے لیکن بہرحال وہ گانا نہیں ہے، وہ اس طریقے کا متناسب بے مجالس لہو لعب اس طریقے کا گانا نہیں ہے، اس کو وہ گانا نہیں کہا جائے گا، لیکن تھوڑی بہت اس کی کوئی ٹون وغیرہ مل رہی ہے، تو یہ بھی حرام نہیں ہوگا. سپوز ایسی آؤٹ پٹ، اب آؤٹ پٹ کا مطلب سمجھ گئے نا، ایسی آؤٹ پٹ کے جو کنفرم گانے جیسی، پھر اس میں بھی ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں آپ سن بھی رہے پھر بھی جائز، اس لیے کہ جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع. سماع، آپ ہوٹل میں گئے خود بخود کانوں میں موسیقی کی آواز، گاڑی میں بیٹھے کسی کی، مثلا وین میں بیٹھے اور ویگن کے اندر وہ میوزک لگا ہوا ہے، تو یہ خود بخود جو آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، یہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا، اسے کہا جاتا ہے سماع. استماع کیا ہے؟ یا سماع کی ایک اور مثال کہ مثلا آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چل رہا ہے کہ جو حتمن متناسب مجالس سے لاہو لاہو، لیکن آپ کا اصل ہدف، ایک زمانے میں، اب ممبر سے بہت ساری باتیں بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا، مثلا نیلام گھر آتا تھا، نیلام گھر کے پیچھے جو ہے وہ ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہوتا تھا جو قطعاً حرام، لیکن اصل ہدف انسان کا یہ کہ صاحب وہ دیکھے کہ معلومات وغیرہ بڑھائے، اور پیچھے سے جو میوزک آ رہا ہے تو وہ سننا نہیں چاہتا تھا لیکن آ رہا ہے، تو یہ ہے سماع. استماع نہیں، استماع یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس میوزک کو آن کریں اور اس کو سنیں، یہ آپ کے لیے حرام. تو اب اس کو اگر سمیٹا جائے تو اس طریقے سے کہ آلات لہو و لعب کا مسئلہ الگ، خرید و فروخت، بیچنا بیچنا، استعمال کرنا چاہے حلال میں، یعنی اس کا آؤٹ پٹ جائز بھی ہو رہا ہو، تب بھی آلات موسیقی کو استعمال کرنا حرام ہے. نیشنل اینتھم کی بات میں نے کی، سننا آپ کے لیے، نیشنل اینتھم جو پاک سر زمین وغیرہ چلتا ہے ہمارا، اس کو سننا جائز ہے، لیکن جو اس کو بجا رہے ہیں ان کے لیے، چونکہ آلات لہو استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے استعمال کرنا حرام. اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ متناسب مجالس لہو و لعب، جو میں نے بتایا کہ گانا، ایزی کر کے بتا دی، کنفرم گانا ہے، تو یہاں پر استماع حرام ہوگا. استماع یعنی استماع، غلط کہہ دیا میں نے، استماع جو ہے اس کا حرام ہوگا، سماع جو ہے اس کا حرام نہیں ہوگا. اور اگر کنفرم ہے کہ گانے جیسی چیز نہیں ہے، یا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ گانے جیسی آؤٹ پٹ ہے، کنفرم نہیں ہو رہا، تو یہ محل شک ہے، یہاں پر آپ کے لیے حرام نہیں ہے. احتیاط کرنا، البتہ الاحتیاط طریقۃ النجات، کہ ہمیشہ احتیاط کریں بہتر ہے. اور یہ جو دن بھر اگر گانے کی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی رہیں، پہلے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر ہی نہ جائیں. البتہ یہ میں بتا دوں، آج کل جو اشتہارات چل رہے ہیں، ایک زمانہ مجھے یاد ہے 30 سال پہلے یہ بات بتائی جاتی تھی کہ صاحب وہ اشتہارات کے میوزک جو ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اشتہارات، میوزک کو تو چھوڑ دیں، اشتہارات ایسے ہیں کہ چینل چینج کرنا پڑ جاتا، اتنی بےہودگی کے ساتھ لوگوں کو نہ معلوم کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا سکھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ میں نے فقط ہیڈ لائنز بتائی ہیں آپ کو، موسیقی کے مسائل اور بھی ہیں، اور اس کو آپ علماء سے کہ موجود ہیں آپ کی اس مسجد کے اندر اور دوسرے مقامات پہ، آپ ان سے کمال استفادہ کر سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آج ایک ایسی بات پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ ایمان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ایمان کا ایک اور تقاضا، اہم ترین تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے، جو میں پہلے کہیں اشاروں کے نایوں میں بتا چکا ہوں، انسان یہ دیکھے کہ خدا اور مولا کیا کہہ رہا، یہ نہ دیکھے کہ میرا دل کیا کہہ رہا. اس کی اپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن بہت سارے مسائل پر ہوتی ہے. آپ کو فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، آپ کو فلاں چیز بری لگ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے غدیر خم میں مولا دل کو نہیں مانا ہے، علی کو مانا ہے. تو جہاں پر علی اور اولاد علی، جہاں پر شریعت، جہاں پر خدا کا حکم آ جائے، تو پھر خدا کا حکم ہے، اب آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. اسے کہا جاتا ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو محمد و آل محمد. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب ایک چیز کے جو ایمان کا جز ہے، جس کی جانب تاکید بہت زیادہ، لیکن ہمارے ہاں بہت عجیب بات یہ ہے، عجیب تو نہیں اس لیے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آئے، کہ جسے اس حد تک آئمہ نے اس کی جانب متوجہ کیا کہ رکن دین تک بنتا ہوا دکھائی دیتا. وہ کیا ہے؟ مشہور و معروف امام کی روایت آپ اکثر سنتے ہوں گے، التقیت دینی و دین و آبائی. تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور ہماری اس تقریر کا جو حصہ بننے والا ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان التقیت ترس المؤمن یا ترس للمؤمن، کہ جو بے شک جو تقیہ ہے وہ مومن کے لیے ایک سپر ہے، مومن کے لیے ایک ڈھال ہے، مومن کے لیے ایک شیلڈ ہے. اب سنیے گا، ولا ایمان لمن لا تقیت لہ، جو تقیہ پر ایمان نہیں رکھتا، اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا ایمان بھی نہیں. جو تقیہ کو ڈی ویلیو کرتا ہے، لا ایمان لہ. مشکل ساری یہ، تقیہ شاید کوئی جھوٹ ہے، تقیہ جو ہے وہ بزدلی ہے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہم پر اعتراض کیا جائے گا. ایک بات میں بتا دوں، جس وقت تقیہ کرنا واجب ہو جائے، یہاں پر بھی میں کہوں گا، ارجاع کروں گا علماء کی جانب کے جو اس کی فقہی ڈیٹیلز ہیں، میں فقط اشارے کروں گا، آپ علماء سے جا کر معلوم کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ تقیہ رخصت نہیں ہے، عزیمت ہے. کیا مطلب؟ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیز ہے، آپشنل ہے، چاہو تو استعمال کرو، چاہو تو استعمال نہ کرو. عزیمت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ مسافر بن جائیں، شرعی مسافر آپ نے پوری کر لی، وہ شرائط پوری ہو گئیں، تو اب آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یہ روزہ نہیں رکھنا رخصت نہیں ہے، عزیمت ہے. یعنی اگر آپ نے روزہ یہ سوچ کے رکھ لیا، نو پرابلم بھائی، میں بوئنگ میں جا رہا ہوں، پہلا قدم جو میرا ایئرپورٹ کے بعد اترنے والا ہے فائیو سٹار ہوٹل میں، یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ وہ تو اس زمانے کی بات تھی جب اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، جب زحمت ہوا کرتی تھی، اب کون سی زحمت ہے؟ جی نہیں، سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ عزیمت ہے، یعنی اگر نہیں رکھا تو آپ نے حرام کیا. اسی طریقے سے تقیہ اگر واجب ہو جائے تو تقیہ نہ کرنا حرام. لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، لوگوں کا ذہن اس طرف اس انداز میں سوچتا ہی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا میری جانب، ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد. تو یہ جو میں نقطہ بتا رہا ہوں، دور حاضر کے اعتبار سے بھی، اور اتنا تقیہ بدنام کر دیا گیا، اوروں کی میں بات نہیں کر رہا، خود اپنے درمیان، خود جذباتی قسم کے جو ہمارے نوجوان، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ارے تم آئمہ سے زیادہ بہادر ہو گئے ہو، کیا تم مومن آل محمد آل قریش سے تم زیادہ بہادر ہو گئے ہو، مومن آل فرعون سے زیادہ بہادر ہو گئے ہو؟ تو یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ تقیہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے. اگر واجب ہو جائے اور آپ نے جوش میں آ کے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، مجھے تو حرام. پھر بحث ہوتی علماء کے درمیان، وہ جو بعض مسائل ہیں کہ جہاں پر تقیہ آ جاتا ہے، در مقام تکتف، در مقام مثلا مسح الرجلین، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے مسائل کے جہاں پر بعض کنڈیشنز میں تقیہ آ جاتا ہے، تو بحث ہوتی ہے کہ اگر اس پر تقیہ آ گیا تھا اور اس نے تقیہ پر عمل نہیں کیا، تو یہ جو اس نے نماز پڑھی، آیا یہ نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہے؟ تو یہ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہے بات، اگر آپ ترک کر رہے ہیں، تقیہ آ گیا ہے، وجوب آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، تقیہ کا مسئلہ یا یقین پر متوقف نہیں ہے اس کا حکم کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بس اب تو مجھے مار دیا جائے گا، یقین ہو جائے آپ کو کہ بس اب تو میری عزت کو پامال کر دیا جائے گا، میرے مال کو لوٹ لیا جائے گا، میرے گھر کو آگ لگا، یقین آ جائے پھر آپ نو، احتمال یعنی خوف اگر ہو جائے آپ کو کہ اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تقیہ واجب ہو جائے گا، یقین پر نہیں ہے، خوف ہو جائے آپ پر، تو آپ کو سارے وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو آپ کو تقیہ میں لے جائے۔ دنیا میں، عالم اسلام میں تقیہ کے اعتبار سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں، میں تفصیل لکھ کر لے کر آیا ہوں۔ اصطلاحاً تقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ میں خود در حقیقت اس آج کی مطلب کو اور تقریر کو بیان کرنے کے لیے تقیہ سے باہر نکلا ہوں، اس لیے کہ تقیہ کو بیان کرنا بھی کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ کتنے نوجوان آ کے بعد میں غریبان پکڑنے، مولانا ڈرانے کے لیے آئے تھے آپ ہمیں، ہم اتنے بہادر جیدار اور اب بزدل بنا کے چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آئمہ علیہ السلام سے زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کیجیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کیا آپ منافقت کرتے، تو آج میں ڈیٹیل لے کر ہی اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ من و ان بیان کر دوں اور کچھ اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ ایک درود پڑھ دیجیے آپ محمد و آل محمد۔ تقیہ کے معنی اصطلاحی، کتمان المعتقد و اظہار و خلافه للحفاظ على النفس والمال والعرق۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے تقیہ کا؟ معتقد کہتے ہیں اپنا عقیدہ، اپنے عقیدے کو چھپانا اور اپنے عقیدے کے برخلاف کسی چیز کا اظہار کرنا۔ توجہ رکھیے گا میری جانب بھائی، میری محنت ضائع نہ ہو۔ کیوں ایسا کریں؟ للحفاظ، بچانے کے لیے، علی النفس والمال والعرض، اپنی جان کو، اپنے مال کو۔ والعرض کسے کہا جاتا ہے؟ اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو۔ مختلف آیات، سورہ آل عمران کی 28 آیت میں آپ کو تقیہ کے بارے میں حکم مل جائے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقاتن، کہ یہ جو بعض لوگ اظہار محبت کریں کافرین سے، مومنین میں سے، تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ بات ہے، الا یہ کہ وہ تتقوا منہم تقاتن، کہ وہ ان کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کرے۔ اب یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ذیل میں بڑے بڑے علماء نے بہت باتیں کی ہیں، مستدرک، الحاکم اور سنن بیہقی دونوں نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زبان سے اپنے عقیدے کے خلاف کہہ دیں لیکن دل سے مطمئن ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ ابو بکر رازی احکام القرآن میں اسی آیت کے ذیل میں اب یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ جمہور ہے، یعنی جمہور سے مراد تمام علماء کا عقیدہ یہی۔ فخر رازی نے اسی آیت کے ذیل میں مسئلہ رابعہ، چوتھے مسئلے کے ذریعے سے، ایک عنوان سے تقیہ پر باقاعدہ فخر الدین رازی نے بحث کی ہے، کہ بحث اس بات پر کی ہے کہ جو تقیہ کیا جانا ہے، آیا یہ جان کی حفاظت کے لیے ہے یا مال کی حفاظت کے لیے بھی تقیہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اصل تقیہ کے بارے میں وہ جواز کے قائل، جائز ہے، لیکن آیا صرف جان کے لیے تقیہ چلے گا یا مال کے لیے بھی تقیہ کرنا ہوگا؟ فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں مسئلہ رابعہ کے عنوان سے تقیہ پر باقاعدہ بحث کی۔ آلوسی، بہت بڑے مفسر عالم اسلام کے، روح المعانی نامی کتاب جلد نمبر 3 میں یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، سورہ آل عمران کی 28 آیت، کہ یہ آیت دلیل ہے کہ تقیہ جائز ہے، مشروع ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے جو عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اکثر مفسرین نے تقیے کے جواز کو بیان کیا، جن میں زمخشری ہے، قرطبی ہے، طبری ہے اور سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1۔ روایات، یہ تو آیت قرآنی کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے بخاری، صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے مدارہ مع الناس یا المدارہ مع الناس، مدارات کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ کمپرومائز کریں لوگوں کے ساتھ، المدارہ مع الناس جلد نمبر 7۔ از ابو الدرداء، یہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں سے ہنس کر ملتے تھے مگر دل میں ان پر لعنت کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ان کا جو عمل ہے یہ بیان کیا۔ سیرہ حلبیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، حجاج ابن غلات نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، مکے میں میرا مال اور اہل و عیال ہیں، ان کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھے مکے جا کر برا بھلا کہنا پڑے تو معاف کر دیجئے گا۔ رسول خدا نے فرمایا جو تمہارے دل میں آئے کہہ دینا، اس لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، کہا کچھ اور جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پریشانی ہے کہ اگر کہہ دیا جو دل میں ہے تو جان کو نقصان ہو سکتا ہے، مال کو نقصان ہو سکتا ہے، عزت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ تقیہ کوئی بزدلی اور جھوٹ نہیں ہے، ایک بات تو میں نے کہہ دی۔ دوسری بات، سورہ غافر کی 28 آیت میں یہ ایک جز ہے مومن آل فرعون کے بارے میں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک رجل نے جو مومن تھا، کس میں سے، آل فرعون میں سے، کیا کہا، کہا کچھ نہیں، ابھی کہنے کی بات جو ہے بعد میں، مقولہ صفت بتائی ہے اس مومن آل فرعون کی، یکتم ایمانا، کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یکتم ایمانا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو آیتوں کی تفسیر ہوئی، چاہے حجاج ابن غلات ہوں یا دوسرے اصحاب کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ صاحب یہ آیت کا استدلال تو صرف اس وقت ہے کہ جب مسلمان کے مقابلے میں کوئی کافر آ رہا، توجہ ہے نا آپ حضرات کی، مسلمان کے مقابلے میں کوئی کافر آ رہا ہے لہذا انہوں نے وہاں پر تقیہ کیا، لیکن مسلمان مسلمان کے مقابلے میں تقیہ کر سکتا ہے؟ سوال بن سکتا ہے نا کہ نہیں بن سکتا یہ؟ تو دیکھیے آپ، تفسیر رازی جلد نمبر 8، بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی جو الجھن ہے اس کو میں اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ تفسیر رازی، اب میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جائیے کہ اب تک جو آپ نے باتیں کی وہ ساری باتیں درست، لیکن جس نے بھی کہا، چاہے در منصور ہو، چاہے طبری ہو، چاہے زمخشری ہو، چاہے جتنے بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہاں پر بات یہ کی ہے کہ، اور ان کے درمیان بات یہ چل رہی ہے کہ صاحب کفار کے مقابلے میں اگر آپ کی جان، اگر آپ کا مال، اگر آپ کی عزت کو خطرہ ہے تو آپ تقیہ کریں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی تقیہ کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کو سنیے، تفسیر رازی جلد نمبر 8، کہ اس میں فخر الدین رازی کہتے ہیں جلد نمبر 8 میں کہ تقیہ فی ما بین مسلمین یجوز، جائز، اور اگر یہ شخص جو تقیہ کر رہا ہے مارا جائے، جس نے مسلمان سے تقیہ کیا، تو وہ شہید کہلائے گا۔ حتی محاسن التعویل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض احادیث کو اس لیے بیان نہیں کیا چونکہ مجھے خوف تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا، نہیں بیان کیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 7، ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں. مورد خلق قرآن کے مامون عباسی مامون الرشید کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا, یعنی اس مسئلے کو اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ جو خلق قرآن کے مثلا قائل ہیں یا نہیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اور بعض مسلمان کے گروہ وہ تھے کہ جو یہ مانتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, اور بعض کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں. بہرحال یہ ایک الگ کلامی بحث تھی. تو تاریخ طبری جلد نمبر 7 میں خلق قرآن کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ مامون الرشید کے زمانے میں اہل سنت محدثین نے اپنے عقیدے کے خلاف مامون کے حکم پر رضامندی کا اظہار کیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ریفرنسز کہ وقت کی کمی کے باعث وہ ریفرنسز میں نے آپ کو بیان نہیں کیے. ایک بات صرف اشارتاً بیان کرنا تھی کہ تقیہ کہ جسے ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی مرضی پر چلے گا, مرضی پر نہیں ہے. اگر تقیہ واجب ہو گیا تو حتیٰ نماز بھی باطل ہو سکتی ہے. سیکنڈ یہ کہ تقیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء اسلام نے مفسرین نے آیت قرآنی کے جو 2-3 آیتوں کا میں نے ریفرنس دیا اس کے ذیل میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ تقیہ کرنا جائز ہے. اما یہ کہ تقیہ فقط کفار کے مقابلے میں کیا جائے گا, آپ نے دیکھا کہ علماء اسلام نے کہا ہے کہ حتیٰ مسلمانوں کے ساتھ بھی اگر خوف ہے انسان کو کہ ان کی جانب سے مال کا عزت کا جان کا کوئی خطرہ لاحق ہے تو انسان تقیہ کر سکتا ہے. اور اس اعتبار سے التقیہ تو دینی و دین و آبائی کہ تقیہ میرا بھی دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے, نہ یہ بزدلی ہے. قرآن نے تو کیا کہا ہے مومن آل فرعون کو, وقال رجل, رجل کہا ہے قرآن نے اس کو, وقال رجل, ایک رجل نے کہی یہ بات. تو بہرحال میں صرف متوجہ کروانا چاہتا تھا آپ کی, آج کی یہ نشست جو تھی آپ کے اعتبار سے بہت زیادہ خشک ہو گئی, لیکن بس میں صرف اتنا متوجہ کرنا چاہتا تھا فقہی اعتبار سے, آیتوں کے اعتبار سے, روایات کے اعتبار سے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس اعتبار سے آگے بڑھیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جس وقت بنی عباس اقتدار میں آ رہی تھی, بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا, تو وہ جو طریقہ تھا اور آپ تاریخ میں سنتے ہی ہیں کہ پھر کس طریقے سے بنی امیہ کے افراد کو ذبح کیا گیا, قتل کیا گیا, اور وہ جو ایک ظالم دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا, یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ بنی امیہ کے افراد کے لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا بنی عباس کی جانب سے. تو بہرحال یہ صفاکیت کی کاروائیاں کسی وقت بھی کسی مقام پر بھی نہ اہل بیت کو پسند ہیں نہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے انتقام لے تو اس انداز میں انتقام لے. بہرحال جو میں نے بات کرنا تھی وہ یہ کہ تقریباً ہر رائل فیملی کے شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا, لیکن ایک شخص رہ گیا تھا کہ جس کا نام تھا محمد ابن ہشام. محمد ابن ہشام جو خلیفہ کا ایکس خلیفہ کا بیٹا تھا اور جگہ جگہ چھپتا پھر رہا تھا اور جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے کہ کوئی بھی اس کا سراغ لا کے دے دے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. ایک مرتبہ خلیفہ بنی عباس کا خانہ کعبہ کے اندر آیا اور خانہ کعبہ کے اندر کسی طریقے سے, میں خلاصہ کر رہا ہوں اس واقعے کو ربط مصائب کے لیے, کسی طریقے سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر جو حرم ہے اس میں محمد ابن ہشام موجود. کنفرم اطلاع اس کو مل گئی اس کی سی آئی ڈی سے. فوراً اس نے کہا کہ جتنے دروازے ہیں سب کے سب بند کر دیے جائیں, جو ایگزٹ ڈورز ہیں سب کو بند کر دیا جائے, سپاہی کھڑے کر دیے جائیں اور ہر سپاہی جو ہے وہ لوگوں کو چیک کر کر کے بھیجیں. اب آہستہ آہستہ کر کے لوگ نکل رہے ہیں اور انہی میں جو حرم کے اندر افراد موجود تھے واقعاً محمد ابن ہشام موجود تھا, اور اب وہ مقام اسماعیل کے پاس بیٹھا ہوا گریہ کر رہا تھا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ اسے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، اور اگر ایک مرتبہ بنی عباس کے ہاتھوں ہتھے چڑھ گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. انتہائی گھبرایا ہوا، انتہائی پریشان، کہ ایک مرتبہ اس سے کچھ دور ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام، ان کا نام بھی محمد، لیکن وہ ہے محمد ابن زید. اور محمد ابن زید یعنی زید شہید، وہ زید شہید کہ جن کو اذیتوں کے ساتھ اسی ہشام نے شہید کیا تھا. اب وہ زید شہید کے فرزند محمد ابن زید بیٹھے ہیں، یہاں زید کے قاتل ہشام کا بیٹا محمد بیٹھا ہوا. محمد ابن زید نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم بہت گھبرا رہے ہو. پہلے تو اس نے جواب نہیں دیا، لیکن پھر کہا کہ اب چھپانے کا فائدہ کیا، اور بتایا کہ یہ لوگ محمد ابن ہشام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں ہی وہ محمد ابن ہشام ہوں جس کے بارے میں یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور کچھ دیر کے بعد مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، پھر میرا جو حشر ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے. میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، پہلے اس نے وعدہ لیا، مقام اسماعیل میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ ہے، تم مجھے وعدہ کرو کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو بتاؤں گا نہیں. اور اب جب وہ اپنی بپتا سنا چکا تو محمد ابن زید نے کہا، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا محمد ابن زید. ارے محمد ابن زید یعنی میرے باپ نے جس کو سسکیاں دے دے کر قتل کیا تھا، اور اس کے لاشے کو اتنے عرصے تک شہر کے دروازے پر لٹکا کے رکھا تھا کہ ہڈیوں میں پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا تھا، اور بعد میں اتار کر اس کو جلا کر اس کی راکھ کو بکھیر دیا تھا. یہ زید شہید کے ساتھ ظلم ہوا. مرتبہ کام کے رہ گیا، ارے ابھی کچھ دیر بعد موت آنی تھی، یہ تو دشمن کا بیٹا ہے، کل کی آدھی آج آ جائے گی موت. محمد ابن زید سمجھ گئے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. فرمایا گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قصور تمہارے باپ کا تھا، تمہارا نہیں تھا. کتنی اہم بات ہے، قصور تمہارے باپ کا تھا، تمہارا نہیں تھا. سزا اس کو ملنی چاہیے، تمہیں کہا کی سزا ملے. یہ اتنی بڑی بات اتنے بڑے مسئلے اور واقعے میں بیان کی. آج چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہوتے ہیں، وہ سالے نے کچھ کہہ دیا، ایک مرتبہ بیوی کی چٹیا پکڑ لی، فلاں سسرالی نے کچھ کہہ دیا، ایک مرتبہ بیوی پر، ارے کہنے والا وہ ہے، ظلم کرنے والا وہ ہے، اور تم ظلم کر رہے ہو اپنی زوجہ پر، اپنی بیوی پر. کہ بیوی پر ظلم کرنا، اپنے گھر والوں پر ظلم کرنا، کہ بڑے بڑے شہید بھی جب دفن ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اس شہید کو دفن کرنے کے بعد جس وقت جا رہے تھے، 70,000 فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، رسول خدا نے نماز پڑھائی تھی، جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے، سعد جن کا نام تھا، ان کی ماں نے کہا تھا سعد تجھے جنت مبارک ہو، رسول نے فرمایا تھا خاموش ہو جاؤ، تم کیسی جنت کی بات کر رہی ہو. کہا کہ ارے آپ نے نماز پڑھائی، 70,000 فرشتے آپ نے فرمایا کہ آئے، آپ نے کاندھا دیا، تو کیا اس کو جنگ کے اندر شہید، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا یاد رکھو، ابھی ہم نکل ہی رہے تھے کہ مجھے سعد کے چلانے کی آوازیں آئیں، سعد کے چیخنے کی آوازیں آئیں. اس لیے کہ جس وقت اس کو قبر میں اتارا گیا تو قبر کی دیواریں شدت کے ساتھ آپس میں ملی اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا. حیران ہو گئے سب، یا رسول اللہ کیوں؟ تو نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر ظلم کیا کرتا تھا. تو بعض لوگ کہ جو لوگوں کے سامنے تو بہت نیک متقی، داڑیاں سجدگاہ، مولانا صاحب بے فرمائید، آئیے اور گھر میں گئے تو شیطان، گھر میں گئے تو فرعون. سمجھ لیجئے کہ وہ کتنی ہی نیکیاں کرتے، اگر رسول خدا فرماتے ہیں کسی کمینے آدمی کو اگر دیکھنا ہے تو ایسے شوہر کو دیکھو جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہتا ہوں، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، کمینے آدمی کو اگر دیکھنا ہے، اور کسی کریم النفس آدمی کو دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ محفل مرتضیٰ میں لوگوں سے کس طرح مسکرا کے مل رہا ہے، یہ دیکھو اپنے گھر والوں کی کتنی عزت کر رہا ہے. جو جتنی عزت کرے گا اپنے گھر والوں کی، وہ اتنا ہی کرامت دار ہوگا. ایک مرتبہ جملہ یہاں سے چلا تھا، پہلی بات تو یہ کہ قصور تیرے باپ کا تھا، تیرا قصور نہیں تھا. اور دوسری بات یہ سنیے گا، دوسری بات یہ ہے اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والے گردن نہیں کاٹا کرتے، انگلیاں کاٹ کے گھروں میں نہیں بھجوایا کرتے. فرمایا محمد ابن زید نے، اور دوسری بات یہ ہے اس وقت تو مظلوم ہے. اور اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مظلوموں کی مظلومیت سے استفادہ کر کے ان کو پریشانی میں ڈال دیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا موضوع آج کا تھا تقیہ ایمان کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا، جو لوگ دیر سے آئے ان کو بتا دوں، چھٹے امام کی روایت کہ جس میں امام نے فرمایا تھا ان تقیہ ترس للمؤمن، تقیہ سپر اور ڈھال ہے ایک مومن کے لیے، ولا ایمان لمن لا تقیہ لا. یہ پورا ایک آرڈر ہے امام کا، ایمان نہیں ہے اس کا جس کے پاس تقیہ نہیں ہے. اب اس اعتبار سے یہ واقعہ بس ختم کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے. امام نے اس فرزندے، اس اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے محمد ابن زید نے کہا کہ دیکھو اب جو میں کہوں میرے کہے پر عمل کرنا، یہاں پر تقیہ بھی آتا ہے یہاں پر توریہ بھی آتا ہے. لے کر چلے اپنی ابا اس کے سر پہ ڈال دی اور کہا چلو، اور اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر لائن لگی تھی لوگ جا رہے تھے، سپاہی چیک کر رہے تھے. اور ایک مرتبہ اب محمد ابن زید یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی چلو، ابھی بھی بتا دو میرا قرضہ، میرے پیسے واپس کرنے یا نہیں. اور ایک مرتبہ پہنچے سپاہیوں کے پاس، سپاہیوں نے کہا کہ اے، اس لیے کہ اب محمد ابن زید کی تو بہت ویلیو ہے، بہت ویلیو ہے، یہ کون ہے؟ کہا میرا مجرم. کہاں جا رہے؟ کہا قاضی کے پاس، اونٹ کرائے کو دیے تھے اور اس نے وہ پیسے مجھے واپس نہیں کہ مجھے پیسے اس سے واپس دینے، قاضی کے پاس لے کر جا رہا ہوں. تو دو تین باتیں تو سنتری بادشاہ کو ویسے ہی معلوم ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ ہر کوئی پناہ دے سکتا ہے ان کے خیال میں محمد ابن ہشام کو، نہیں دے سکتا تو زید کا بیٹا نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ لے کر جا رہے ہیں کہاں پر؟ قاضی کے پاس، کہ جو گورنمنٹ کا آدمی، کہا جائیے جائیے. اور انہوں نے پھر ایک اور عقل مندی کی، کہا دیکھو ایسا ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے، دو تین آدمی میرے ساتھ کر دو. تو بہت ہی اچھی دلیل ہو گئی، بھائی جاؤ تم دو تین آدمی ان کے ساتھ چلے جاؤ. اب سپاہی ساتھ میں جا رہے ہیں، کچھ دور اور آگے گئے، کہا کہ دیکھو میں آخری چانس دے رہا ہوں، بتا دو تم میرے پیسے واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے. پلان کے مطابق اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے واپس کرتا ہوں. انہوں نے پلٹ کے کہا سپاہیوں سے، دیکھو یہ راضی ہو گیا ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ بھی بھاگنے کے چکر میں تھے، اس لیے کہ پیسے تو وہاں بن رہے تھے. سنا کہ یہ راضی ہو گیا معاملہ، چھوڑ کے چلے گئے. اور انہوں نے چادر اس کے سر سے اٹھا لی، ابا اٹھائی اپنی، اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد ابن ہشام، راہ تیرے لیے کھلی ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا. محمد ابن ہشام نے اپنی جیب سے قیمتی نایاب موتی نکالا، کہا میرے باپ نے دیا تھا کہ جب کبھی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے وقت تم دینا، آج تم نے میری مدد کی ہے، یہ قیمتی موتی میں تمہیں دے رہا ہوں. بس ایک مرتبہ اب تک جو بہت محبت سے بات کر رہے تھے جلال آ گیا. ارے میں نے ایک مرتبہ پلٹ کے اپنے باپ کا تذکرہ تیرے سامنے نہیں کیا، اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ نہیں کیا، اور تو دنیا کی دولت مجھے دکھا رہا ہے، ابھی بھی راستہ کھولا چلا جا. بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ محمد ابن ہشام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس جگہ کس خاندان میں نور رسالت کو قرار دے. ایک درود پڑھ دے محمد والے میں. یہ اہل بیت، یہ معصوم ہستی نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن کیا انداز ہے. تقیہ فقط اپنے لیے نہیں، دشمن کو بچانے کے لیے تقیہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور یہی تو انداز تعلیم اور یہی تو کردار ہے کہ پھر ان کے پاس جو آیا اس کے بعد پلٹ کر نہیں گیا. بس ایک وقت دمشق میں وہ آیا سکینہ کے ماتم، سکینہ کا گریہ، سجاد کے اور زینب کے دربار میں خطبے، چہ سیمے گوئیاں ہونا شروع ہو گئی. یزید محسوس کرنے لگا کہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے. ارے اگر کچھ دیر اور ان اسیروں کو اس دمشق میں رکھا ایسا نہ ہو میرے تخت پر دراڑیں پڑ جائیں. غلام کو بھیجا, غلام زندان میں گیا. کیا بات ہے؟ کہا یزید نے بلایا ہے, بس سجاد جانا چاہتے ہیں. کہ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, بیٹا سجاد تجھے تنہا جانے نہیں دوں گی. ارباب ممبر بیان کرتے ہیں, سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اب تک خدا نے حفاظت کی ہے. بس ایک مرتبہ چلے یزید کے پاس گئے, وہ ملعون اپنی مکاری کے ساتھ سجاد کو دیکھتا ہے, اپنے تخت سے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے, چاہتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے تخت پہ بٹھائے. سجاد کو جلال آ گیا, اے یزید میرے کلیجے کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ ارے اس تخت پہ بٹھانا چاہتا ہے جس تخت کے نیچے کچھ دیر پہلے میرے مظلوم بابا کا سر پڑا ہوا. اے علی بن حسین, میں تمہارے بابا کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا, یہ ابن زیاد تھا جس نے تمہارے بابا کو قتل کیا. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارے شہداء کا خون بہا ہے جتنا چاہو تمہیں دیا جائے گا. بعض روایات میں بعض علماء کے بقول جواب سجاد نے دیا, اور بعض علماء کے بقول جب یہ پیغام سجاد نے ام کلثوم کو پہنچایا, زینب کو پہنچایا, تو انہوں نے جواب دیا کہ یزید کتنا بے حیا ہے, اسے شرم نہیں آتی, میرے بابا کو قتل کرتا ہے, اس کے بعد خون بہا چند دنیا کے پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ ہم راضی ہو جائیں گے. ارے اگر خون بہا دینا ہے تو اس کو جا کے دے جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا. اگر خون بہا دینا چاہتا ہے اس رسول کو جا کے دے جس نے اپنی گود میں بٹھا بٹھا کے حسین کو پالا. بس ایک مرتبہ یزید نے کہا, اور میرا ارادہ یہ ہے علی بن حسین, میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں, اہل حرم کے ساتھ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اور اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہے دمشق میں بیٹھو چاہے مدینے چلے جاؤ. سجاد نے کہا, یہ معاملہ وہ ہے کہ میں پہلے پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا. اللہ اکبر, زینب کا مقام, اللہ اکبر, زینب کی عظمت کہ امام زمانہ کہہ رہا ہے پہلے میں پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا, جو زینب کی مرضی ہوگی. مرتبہ زندان میں پہنچے, جناب زینب کو یزید کا یہ پیغام پہنچایا. زینب نے کہا, بیٹا سجاد یزید سے کہہ دے بہت عرصے سے اپنے بھائی پر نہیں روئی ہوں. یزید سے کہہ دے ایک مکان ہمارے لیے مخصوص کر دے جس میں ہم صرف اپنے بھائی کا ماتم کریں, اور جو لوگ ہمارے چاہنے والے اور جو کوئی بھی پرسہ دینے کے لیے آنا چاہیں انہیں روکے نہیں. یزید نے گھر فراہم کیا, بیبیاں گھر میں بیٹھیں, اور جب گھر میں آئیں تو ایک مرتبہ زینب نے کہا, سجاد یزید سے جا کے کہہ دے ہمیں خون بہا دینے کے بجائے جو تبرکات لوٹے ہیں وہ تبرکات واپس کر دے, ہمارے شہدا کے سروں کو واپس کر دے. سجاد جب تبرکات واپس لے کر آئے, بعض ارباب ممبر کہتے ہیں ام رباب نے گھبرا کے پوچھا, بیٹا سجاد ان تبرکات میں کہیں جلا ہوا جھولا بھی ہے؟ اجرک من اللہ. بیویاں نوحے میں محسوس مصروف ہوئی, اور اس کے بعد شام کی عورتیں آنا شروع ہوئیں. کوئی ام رباب کے پاس جاتی ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کا کون مارا گیا، ام رباب اصغر کے مسائل پڑھ رہی ہے، کوئی ام لیلہ کے پاس جاتی ہے، ام لیلہ اکبر کے مسائل پڑھ رہی ہے، کوئی ام کلثوم کے پاس جاتی ہے، ام کلثوم عباس کے مسائل پڑھ رہی ہے۔ ارے یہ عجیب کامیابی ہے سکینہ کے ماتم کی کہ یزید کا دار الخلافہ ہے اور مصائب حسینی بیان ہو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سروں کو لایا گیا، زینب نے کہا بیٹا سجاد پہلے جو انصار ہے نا جنہوں نے وفا کی تھی ان کے سروں کو لے کر، کسی نے حبیب کے سر کو لیا، کسی نے مسلم ابن اوسجا کے سر کو لیا، مختلف اصحاب کے سر ہیں اور بیویاں اس طرح سے گریا کر رہی ہیں جیسے ان کا کوئی مارا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے، ارباب منبر بیان کرتے ہیں دو سر اون و محمد کے آئے، زینب نے سروں پر سے خاک ہٹائی، اے میرے بچوں میں تم پر بہت فخر کرتی ہوں، تم نے اس کمسنی میں بھی ماں کی کربلا میں لاج رکھ لی۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں سر آتے گئے، علی اکبر کا سر آیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، بھیا عباس میں نے اپنی جانب سے تمہیں حسین پر فدیہ کیا تھا، آؤ میری گود میں آ جا۔ سر عباس کو ام کلثوم نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا سر آیا، یہ سر اتنا معصوم تھا، ہر بی بی اسے چوم رہی ہے، کبھی ام رباب چوم رہی ہے، یہ کسی اور کا سر نہیں، یہ ششماہ علی اصغر کا سر۔ ہر بی بی سر چوم رہی، سر آتے گئے، سر آتے گئے۔ پاس تاریخوں میں لکھا ہے کہ یزید نے سر حسین واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعض علماء کے اقوال میرے سامنے موجود ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت سر حسین بیویوں کے درمیان آیا، ساری بیویاں اپنے مقام سے کھڑی ہو کر کہتی ہیں السلام علیک یا باب اللہ، زینب نے سر حسین کو دیکھا اور اس کے بعد تمام مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہے، اے میرے بھیا حسین میں کون سی مصیبت بیان کروں، کیا آپ کی جدائی کی مصیبت کو بیان کروں یا اس مصیبت کو بیان کروں جو ذلتیں مجھ پر بازار میں گزری، دربار میں گزری، جو ہتک عزت میرے ساتھ ہوئی، آپ بتائیے بھیا میں کون سی مصیبت کو بیان کروں۔ بس کچھ روز اہل حرم روتے رہے، گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ زینب نے سجاد سے کہا، بیٹا سجاد بس اب مجھے جانا ہے کربلا، بس مجھے اب کربلا جانا ہے، بس مجھے اب مدینے جانا ہے۔ ایک مرتبہ یزید سے کہا گیا، یزید نے سواریوں کو آمادہ کیا اور اب جو زینب باہر آ کے سواریوں کو دیکھتی ہے، ارے محملیں سجی ہوئی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت ہودجیں سجی ہوئی ہیں۔ جناب زینب نے ان سواریوں کو دیکھا، جلال کے عالم میں سجاد سے کہا، بیٹا سجاد یزید سے کہہ دے یہ سجی ہوئی اماریاں ہٹا دے، ریشمی پردوں کی جگہ سیاہ پردے لٹکوا دے، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے سوگ میں ہوں، سیاہ عالم ہمارے ہمراہ کر دے۔ بس ایک مرتبہ اماریاں سجائی گئیں، سیاہ پردے لگائے گئے، سیاہ عالم لائے گئے، ہر بی بی سوار ہونے لگی، یہاں تک کہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے، یہاں تک کہ زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا، لیکن سوار ہوتے ہوتے زینب نے پلٹ کے شام کی عورتوں کو دیکھا، آگے بڑھی، عجیب انداز ہے، اب تک جلال سے بات کر رہی ہے، اب تک رحم کے ساتھ بات کرتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے، اے شام کی عورتوں، ارے تمہارا بہت احسان، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے بھائی کا پرسہ مجھے دیا، میرے بھائیوں کا پرسہ مجھے دیا، ایک
احسان اور کر دو. ہم یہاں سے جا تو رہے ہیں, ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس زندان میں ایک 3-4 برس کی بچی کی قبر ہے, سکینہ اس کا نام ہے. یہ تنہائی سے بہت ڈرا کرتی تھی, جب بھی تمہیں فرصت ملے ارے سکینہ کی قبر کے کنارے آ جانا. بس ایک مرتبہ اسیروں کا قافلہ چلا, سب آزاد ہو گئے, لیکن وہ بچی جو بار بار پوچھتی تھی بھیا سجاد مدینے کب جائیں گے, مدینے کب جائیں گے, سب آزاد ہو کے چلے گئے, سکینہ ابھی تک زندان میں.
الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهما السلام. إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ جو مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں, جو مومنات یہاں پر موجود ہیں, علی الخصوص اور جو مومنین دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں, پروردگارہ ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما. خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما, عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما, عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما. خداوندہ کل 40 کا جلوس, خداوندہ جس حسین کا جلوس, تجھے امام زمانہ کا واسطہ. خداوندہ جن جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں اس کے خلاف, پروردگارہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دے. امن و آشتی کے ساتھ 40 کے جلوس کو جہاں جہاں نکل رہا ہو خصوصاً پاکستان اور عراق میں, خیریت و عافیت کے ساتھ انجام پذیر فرما دے. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب امام کو ہمارے اعمال سے, ہمارے کردار سے راضی و خوشنود فرما. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین و مرحومات کے لیے, شہداء ملت جعفریہ, اپنے مرحومین, میرے مرحومین, اور یہ اسماء جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اسے شامل فرما لیجئے گا. مرحوم مرزا محمد تقی کاشانی, مرحومہ خدیجہ سلطان کاشانی, مرحوم محمد حسن کاشانی, مرحومہ آسیہ بیگم, مرحومہ شہر بانو, ایم یاسین خاندان کے تمام مرحومین, کل مرحومین و مرحومات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلی اللہم علی محمد و آلہ الاطہار. ماتم حسین.